السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بے پایا اور بے انتہا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اعلی اور بلند بنایا ہے. انسان اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی نے اسے اپنے کریم خطاب کے ساتھ نوازا ہے. ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو، یعنی انسان کو، مکرم بنایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. اگر انسان نہ بناتا، بجائے انسان کے کسی اور مخلوق میں شامل کر دیتا، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم انسان بنتے. اس نے ہمیں انسان بنایا، اور صورت کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر بنایا، اور سیرت کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر بنایا، بشرطے کہ انسان اپنی سیرت اصلیہ پر باقی رہے. انسان جیسی صورت بھی اللہ تعالی نے کسی مخلوق کی نہیں بنائی. انسان سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اور اس پر بیّن دلیل اور واضح برہان یہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں کبھی بھی یہ داعیہ اور خواہش نہیں پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ کسی اور صورت کو پسند کرے. یہ انسان اپنے علاوہ، اپنے ابنائے جنس کے علاوہ، انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کی صورت و شکل کو کی کبھی تمنا نہیں کی، کبھی اس کے دل میں یہ داعیہ اور خواہش نہیں پیدا ہوئی ہوگی کہ اس کی صورت کسی اور مخلوق جیسی ہو جائے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان سب سے زیادہ حسین و خوبصورت. یہ الگ بات ہے کہ آپ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسی صورت ہماری ہو جائے، یہ تمنا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق جیسی صورت کی کبھی دل میں تمنا نہیں ہوتی. تو اللہ نے صورت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا انسان کو بنایا. چار قسمیں کھا کر کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار قسمیں کھائیں اور تاکید کی لقد کے ساتھ، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین اسکیم پر سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، انسان سے زیادہ کوئی بھی حسین و خوبصورت نہیں ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان. پھر دوسرا احسان اللہ تعالی کا، اگر اللہ انسان ہی بنا دیتے لیکن خدا نخواستہ، خدا نخواستہ علیاذ باللہ، ہمیں دولت ایمان نہ نصیب ہوتی، انسانی ہوتے لیکن ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی، تو ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا. معلوم نہیں کتنے انسان ہیں جو ایمان سے بے بہرہ ہیں، ایمان کو نہیں جانتے کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ ایسے ماحول میں ہمیں پیدا کیا میرے بھائیوں جو ماحول ایمان کا تھا، ایمان کے ماحول میں ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ایسی دولت عنایت فرمائی کہ اگر ہم سے ساری دولت لے لی جائے اور دولت ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو میرے بھائیوں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور خدا نخواستہ علیہ باللہ ایمان کی دولت سے ہم محروم ہوں تو ہم سے بڑھ کر کے کوئی اس دنیا میں مفلس و قلاش نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ ہم مفلس و قلاش ہوں گے. تو یہ دوسرا انعام ہے اللہ تعالی کا جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ایسے ماحول میں پیدا کیا جو ایمان کا ماحول تھا. خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسے ماحول میں پیدا ہوتے تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہو جاتے. اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے مسلمان بنا دے، جسے چاہے ہدایت دے، اس کے قبضے قدرت میں ہدایت ہے، جس کو چاہے وہ ایمان کی دولت دے سکتا ہے. یہ ہمارے بس کی یہ بھی دولت نہیں. میرے بھائیوں کوئی یہ خیال کرے کہ ایمان ہمارے بس کا ہے تو یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے آپ خوب جانتے ہیں. عبداللہ اندلسی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، کتنے بڑے تھے، شبلی اور جنید جیسے ان کے مرید تھے، لیکن محض تھوڑی سی بات کی وجہ سے اللہ نے ایمان کو لے لیا. تھوڑی سی بات، ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں مجوسی لوگ رہتے تھے، غیر مسلم لوگ تھے، وہاں جا کر کے دل میں یہ خیال صرف پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ذلیل اور کیسے خراب لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. دل میں آواز آئی کہ عبداللہ یہ تمہارا ایمان تمہارے قبضے کا نہیں ہے، تم دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو، اگر میں چاہوں تو ابھی لے لوں. چنانچہ اللہ تعالی نے اس ایمان کو لے لیا. تو اللہ رب العزت کی اختیار میں یہ ایمان بھی ہے. آدمی کبھی بھی کسی کو ذلیل نہ سمجھے. جو قومیں جن لوگوں میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو اس نظریے سے آپ ذلیل ہرگز نہ سمجھیے کہ وہ مومن نہیں ہیں. اللہ ان کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے، اور اللہ کی ذات قادر مطلق ہے. جب اس نے ایسے ایسے مشرکوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر لینے کے لیے آ رہے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی، اور اتنے بڑے ہوئے کہ آج دنیا ان کو اپنا رہنما سمجھ رہی ہے. تو جو ذات اس وقت ایمان دے سکتی تھی، کیا آج وہ ذات اس مخلوق کو نہیں ایمان دے سکتی؟ بلا شبہ وہ قادر ہے کہ اس مخلوق کو ایمان دے. اور کب یہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کو ایماندار بنائیں، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے کو آپ اختیار کر لیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ آ گئے، آپ کی سنت سے وابستہ ہو گئے، شریعت کے احکام کے پابند ہو گئے، تو اللہ تعالی نے ایسے احکامات ہمیں عنایت فرمائے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے لیلہا ونہارہا سوا، جس کی رات اور اس کا دن دونوں برابر ہے، دونوں روشن ہے. ہر دیکھنے والا، ہر عاقل جب دیکھے گا تو اس کی طلب اس کی طرف ہوگی، وہ آوے گا اس کے اندر. لیکن ہمیں اپنے کو درست کرنا ہے میرے بھائی. ہم اگر اپنے کو درست کر لے تو دنیا اس وقت پریشان ہے، دنیا کو سکون نہیں ہے، سکون تلاش کر رہی ہے، اور سکون مل سکتا ہے ایمان ہی سے. بغیر ایمان کے سکون نصیب ہی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اللہ ہی کے ذکر سے سکون ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا ایک حیز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. جب وہ اپنے مقام سے ہٹ جائے اور دوسری طرف چلی جائے وہ چیز، تو اس کے اندر اضطراب ہی رہتا ہے. مثال کے طریقے سے جیسے ایک ڈلا ہے، زمین سے اٹھا کر کے آپ اوپر پھینکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ حرکتیں کرتا ہوا رہتا ہے. اور حرکت کرتے کرتے جب تک اپنے مقام پر نہیں آوے گا، اس وقت تک اس کے اندر بے چینی اور اضطراب رہتا ہے. یہی حال انسان کا ہے. انسان جب تک اپنے مقام پر نہیں پہنچے گا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں نصیب ہو سکتا. اور اس کا مقام ہے ذات باری تعالی. اللہ جل شانہ سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے بھائیوں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. دلا کو اوپر پھینکا، حرکت ہوتی ہے، زمین میں آیا، رک گیا، اطمینان ہو گیا، اپنے مقام، اپنے حیز میں پہنچ گیا. یہی حال ہے میرے بھائیوں انسانوں کا. تو اللہ کا میرے بھائیوں بڑا عظیم احسان کہ انسان بنایا، اور انسان بنا کر دولت ایمان سے ہمیں نوازا ہے. تیسرا انعام اللہ تعالی کا یہ ہے کہ ایمان پر زندگی گزارنے کے لیے، ایمان پر زندگی گزارنے کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں ایک دستور عنایت فرمایا. اس دستور کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک. قرآن پاک ہم کو دیا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت دی، تو ایمان پر زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور عنایت فرمایا. وہ ایسا دستور ہے ہمارے ہر گوشے زندگی میں کام آنے والا ہے، کہیں بھی ہم محتاج نہیں ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. اگر ہم سمجھ کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں کسی کی حاجت نہیں. کہیں بھی ہوں، پہاڑ پر ہوں، جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، شہر میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، امریکہ ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی کے ہم محتاج نہیں ہیں. اور ہمیں کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا اندیشہ اور خطرہ نہیں جو ہمارے ایمان پر شیطان حملہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ایسا دستور دیا ہے کہ اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس اللہ کی رسی اور دستور کو، تو ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ ایسی رسی ہے میرے بھائیو، یہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. ایسی رسی ہے کہ ہماری نادانی کی وجہ سے چھوٹ جائے، چھوٹ سکتی ہے لیکن یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے ایسا دستور ہم کو دیا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے میرے بھائیو اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے عمل کریں، تو ہم کسی کے محتاج نہیں. پھر اگر اللہ تعالی ایسا کرتا کہ اس دستور کو بھیج دیتا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہتا، اے جبریل یہ کتاب ہدایت ہے، لے جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر کے اعلان کر دو، اے انسانوں یہ ایک کتاب ہدایت ہے، اسے تم لو اور لے کر کے پڑھ کر کے عمل کرو۔ میرے بھائیو آج کیا حال ہوتا، ہم اپنی سمجھ سے عمل کرتے، آپ اپنی سمجھ سے عمل کرتے، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ سے عمل کرتا، یہ دین دین نہ رہتا، کھلونا بن جاتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب دی تو کتاب کے ساتھ معلم کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر کے اسے پڑھایا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بتلایا، کیسے پڑھا جائے گا، ایک ایک حرف کے مخارج، اس کے صفات کی نشاندہی کی، پڑھایا صحابہ کرام کو۔ میرے بھائیوں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے آپ نے سنایا، اور اتنی ہی نہیں پڑھ کر کے پھر اسے سمجھایا بھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان ساری نعمتوں میں یہ چار نعمت میرے نزدیک اور بھی ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ چار نعمت نہایت ہی عظیم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف بنایا، چنانچہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ خواص سے انسان خواص سے ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ شرع عقائد ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس میں دیکھیں آپ، اس کے اندر موجود ہے جو خواص سے انسان ہیں وہ خواص سے ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ اللہ نے ہمیں ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اور اسی وجہ سے جو اپنے مقدس رسولوں کو بھیجا انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے، کہیں دوسری جگہ سے نہیں، انہیں انسانوں میں سے رسول بنایا ہے۔ فرمایا گیا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته، اللہ نے رحمتوں کے خزانے لٹا دیے مومنین پر، کیسے، انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، انہی انسانوں میں سے بنایا۔ بے کم فہم لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ رسول کو کچھ سمجھتے ہیں، رسول کیا انسان کے علاوہ ہے، ہاں اتنا کہنا پڑے گا انسانوں میں بڑا فرق ہے، ہمارے جیسے انسان نہیں ہے انسان۔ علامہ طفتازانی نے شرع عقائد کے اندر جو رسول کی تعریف کی ہے، انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، رسول انسان ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے مخلوق کی طرف اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے، انسان ہی ہوتا ہے رسول، اگر دوسری مخلوق ہو تو سمجھنے میں دشواری پیش آ جائے، ہم اس کی زبان نہ سمجھ سکیں، اس سے مناسبت نہیں، اس لیے کہ استاد اور شاگرد میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر رسول خدا نخواستہ کسی اور مخلوق سے ہوتا تو ہم کچھ نہ سمجھتے، اللہ نے ہماری آسانی کے لیے ہم پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول کو بنا کر کے دیتا۔ تو اللہ نے انسان کو یہ فضیلت دی ہے کہ انہی میں سے رسول ہے، یہ خواص سے، خواص سے انسان، خواص سے ملائکہ سے افضل ہے، انسان بنایا، یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ دوسری نعمت اللہ نے دولت ایمان سے نوازا۔ تیسری نعمت میرے بھائیو، اللہ تعالی نے ہمیں ایمان پر عمل کرنے کے لیے ایک کتاب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی نعمت یہ کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا، ایک معلم بھیجا، جو نبیوں کا سردار معلم اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالی کے ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. لیکن ان ساری نعمتوں میں یہ چار نعمت عظیم ہے. اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس نعمت کا ہم شکریہ کریں. اور وہ شکریہ کیا ہے انسانیت کا؟ اللہ نے جو اعضا اور جو مشینریاں ہمارے اندر فٹ کی ہیں، جن جن کاموں کے لیے اللہ نے انہیں دیا ہے، ان کاموں میں اگر ہم خرچ کریں تو اس کا شکریہ ہے. آنکھ دیا، کان دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے دیا ہے، تو جن کاموں کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے انہی کاموں میں ان کو خرچ کرنا چاہیے. یہ آنکھ ایسی نہیں جو چاہیں آپ دیکھ لیں، ہر چیز دیکھنے کے لیے اللہ نے اس آنکھ کو نہیں بنایا ہے. جہاں چاہیں اسے ڈالیں. خود فرمایا ہے اللہ تعالی نے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. ہر جگہ نہیں ڈال سکتے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جس طرح سے مومن مردوں سے کہا گیا ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں مومن عورتوں سے بھی کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ مرد کے لیے ایک حکم عورت کے لیے. فرمایا گیا النساء شقائق الرجال، یہ عورتیں جو ہیں مردوں ہی سے نکلی ہیں. جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی احکام عورتوں کے لیے ہیں، اور انہیں تو اور زیادہ ان پر حق ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ شریعت نے جو مراعات دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی. کوئی مذہب والے نہیں پیش کرتے کہ عورتوں کو وہ حق دیا ہو جو اسلام نے دیا ہو. یہی عورتیں تھیں، جب بچی ہوتی تھیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور دیکھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، اس صنف نازک کی ابھی ابتدا ہے، پھول جیسی ہیں، انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تین لڑکیاں دیں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جون سا دروازہ، آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ مرتبہ ان کو دیا جب یہ بچی تھیں، لڑکی تھیں، تو آپ نے فرمایا، پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ جس کے دو ہی لڑکی ہوں، آپ نے فرمایا دو ہی ہوں تو بھی داخل ہوگا. پوچھا گیا کہ ایک ہوں، آپ نے فرمایا ایک ہو تو بھی داخل ہوگا. تو میرے بھائیوں، ان کی پرورش قاعدے سے کر دینا، شریعت کے مطابق کر دینا. میرے بھائیوں، اس کے اندر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل. اور جب یہ جوان تھیں تو یہ ان انسانوں کا کھلونا تھی، لعبہ تھی، جیسے کھیل ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے ہے یہ صنف نازک. یہاں آپ دیکھتے ہیں ان انسانوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے. لیکن شریعت نے اور اسلام نے ان کو یہ حق دیا کہ نہیں، یہ نہایت قیمتی اور نہایت ہی بیش بہا چیز ہے، یہ کھلونا نہیں ہے، یہ قیمتی جوہر ہیں. اگر ان کو لے آ کر کے ہم سڑک پر ڈال دیں تو چور اور ڈاکو اٹھا لے جا سکتے ہیں. ان کو اندر رکھا جائے گا، چھپا کر کے رکھا جائے گا. آپ کے ہاں سونا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، آپ سڑک پر لے آتے ہیں، لے آ کر کے رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسے سڑک پر رکھیں تو کوئی بھی اچکا اٹھا لے جا سکتا ہے. اللہ نے انہیں قیمتی بنایا، اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر کے گھر کے انتظام کریں، بچوں کی دیکھ دیکھ کریں، بچوں کی تربیت کریں. اس لیے کہ انہی کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. میرے بھائیوں، اگر لڑکا ماں کی گود میں صحیح پل گیا تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا. ایک شخص نے جو صاحب اقتدار تھا، بادشاہ تھا، کسی جنگ میں اپنے लड़के को भेजा। वो लड़का गया वहां, उस जंग में फौज लेकर के गया। कुछ दिनों के बाद ये इत्तला आई कि ये लड़का शिकस्त खा गया, शिकस्त खुर्दा हो गया, भाग गया, मैदान जंग से निकल गया। बादशाह को अफसोस हुआ, सख्त सदमा हुआ। मां से आकर के उसने कहा कि बड़ा बड़े अफसोस की बात है कि लड़का जो है वो जंग से भाग गया। मां ने कहा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो मेरा लड़का जंग से नहीं भाग सकता। उन्होंने कहा कि मुखबिर सादिक ने, एक सच्चे खबर देने वाले ने खबर दी है, तुम कैसे इनकार कर रहे हो। तुमने कहा मैं मान नहीं सकती कि मेरा लड़का जंग से भाग जाए, मैं इसे नहीं तस्लीम करूंगा। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद यह खबर आई कि फतह याब होकर के शहजादा आ रहा है। उसने ये खुशखबरी मां को सुनाई। उसने कहा हां ये ठीक। पूछा शौहर ने बीवी से कि कैसे तुम कह रही थी कि वो शिकस्त नहीं खा सकता। उसने कहा खुदा शाहिद है कि जब भी मैंने उसको दूध पिलाया, वजू करके दूध पिलाया, उस बच्चे को जब भी दूध पिलाया, बगैर वजू के नहीं पिलाया, अल्लाह का नाम लेकर के पिलाया, जो मैंने उसको तालीम और तरबियत दी थी बचपन में, उससे मुझे यकीन था कि मेरा लड़का मैदान जंग से तो भाग नहीं सकता, शहीद। आप कहते हैं कि शहीद हो गया तो मैं इसे तस्लीम कर लेता, लेकिन मैदान जंग से भागने वाली बात मेरे जहन में नहीं आ रही थी। तो मां अगर सही तरबियत दे तो ये लड़के नहायत अच्छे। मेरे भाइयों, जब ये जवान थी तो लोबा थी, खेल थी, लेकिन शरीयत ने फरमाया नहीं, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है, तुम घर की शहजादी हो, घर की मालिका हो, तुम्हारा काम बाहर जाने का नहीं है। हैं? कुरान ने कहा है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाए बिमा फज्जलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफकू। मर्दों को अल्लाह ताला ने कयाम बनाया है, निगरा बनाया है, अल्लाह ने इनको अक्ल दी है, औरतों से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने इनको इनायत फरमाई, इसी ये मकाम दिया। अब ये कोई औरत कहे कि ये क्यों, क्या बात है, क्यों मर्दों को ये मकाम मिला, हमको क्यों नहीं मिला। ये तो भाई वह भी चीज है, ये कहना ऐसे ही है, ऐसे ही है जैसे कोई शख्स कहे कि सर को उंगलियों पर क्यों फजीलत है। उंगली है काट दीजिए मरेगा नहीं आदमी, और सर अगर काट दीजिए तो मर जाएगा। तो कोई यूं कहे कि सर को क्यों फजीलत है उंगलियों पर, तो हिमाकत की बात है, तो अल्लाह ने दिया है, ये किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ने नीचे ऊंचे पैदा किए हैं, बात चीजें निहायत ही कीमती, बात चीजें जो है कम दर्जे की हैं, ये तो खुदा की तरफ से है, मसलहत है अल्लाह की। इसलिए फरमाया गया बिमा फज्जलल्लाहु बअज़हुम, अल्लाह ताला ने बाद को बाद के ऊपर फजीलत दी। एक शख्स को अल्लाह ने आलिम बनाया, जाहिल ये कहे क्यों ये आलिम हो गए, हम क्यों नहीं आलिम हुए, भाई तो अल्लाह ने उसे आलिम बना दिया। एक शख्स को माल दे दिया, गरीब और फकीर ये कहे क्यों माल दे दिया, ये तो अल्लाह की तकदीर पर एतराज है, कदाए खुदामंदी पर एतराज है, ये किसी तरह से सही नहीं। एक तो ये जवाब दिया कि ये एक वहबी चीज है, अल्लाह ने ये किया, और दूसरी चीज जो बतलाई वो बिमा अनफकू, इस वजह से फजीलत दी कि मर्द खर्च करता है औरतों पर, महर वो दे, नान नफका वो दे, सुकना रहने की जगह वो दे, सब मर्द के जिम्मे है। वो घर की शहजादी, घर की मालिका है, घर के सारे निजाम को देखे। इन मर्दों को चाहिए कि कमा करके ले आए और घर में दें कि तुम इसे सलीके से चलाओ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम इनका दिया है। उस जमाने जाहिलियत में इनकी कोई हैसियत और कोई पोजीशन नहीं थी। मेरे भाइयों, एक वाकये से अंदाजा आप कर लीजिए। एक बांदी थी, बुखारी में यह वाकया है, एक बांदी थी, औरत थी, बांदी लौंडी को कहते हैं, बांदी थी, اپنے مالک کی بچی کو غسل دینے کے لیے لے گئی، سونے کا ہار تھا اسے نکال کر کے رکھ دیا اور غسل دے رہی تھی، چیل آئی اٹھا کر کے لے کے چلی گئی۔ اب مجبور بیچاری وہ کیا کرے، چیل لے کے چلی گئی۔ غسل دیا، گھر والوں نے کہا تم نے چرا لیا ہے، سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، پورا محلہ پورے لوگ اکٹھا ہو گئے، کہا تم نے چرایا، اس نے کہا میں نے نہیں چرایا، چیل اٹھا لے گئی، گوشت سمجھ کر کے چیل اٹھا لے گئی۔ ان کا نہیں، تمہاری تلاشی ہوگی، اور تلاشی اس طرح سے ہوئی کہ بالکل مادر ذات ننگا کر دیا، پورے مجمع میں۔ وہ باندی کہتی ہے کہ بس مجھ نہ پوچھو، میرا دل یہ کہہ رہا تھا اے اللہ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے نیچے چلی جاتی، یہ اتنی بے حیائی اور اتنی بے شرمی کا کام میرے ساتھ کیا گیا، سارے لوگوں کے مجمع میں ننگا کر دیا۔ اسی حال میں چیل نے لے آ کر کے اس ہار کو گرا دیا مجمع میں، اسی کیفیت کے ساتھ وہ مجمع لگا ہوا تھا، سب کچھ تھا، لے آ کر کے چیل نے اس مجمع میں ہار گرایا، اس کی چھٹی ہوئی نہیں، معلوم نہیں کیا کرتے اس کے ساتھ۔ تو جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی تھی تو وہ کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا، ہار کا دن میرے پروردگار کے عجائبات سے۔ حضرت عائشہ پوچھتی تھی کیا مطلب بھائی، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اس نے پورا واقعہ ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا۔ میرے بھائیو، ایک دور وہ گزرا ہے جو عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کے ساتھ اگر کوئی غلط سلوک کیا گیا، انصاف کے خلاف کام کیا گیا، تو کل میدان محشر میں مدعی ہوں گا۔ آپ غور فرمائیے، جس کے مدعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں وہ اس دعوے میں جیت سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے خلاف ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان کا حق ہے وہ حق ملنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں کا بہتر وہ ہے جو بہتر ہو اپنے اہل اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ انا خیر من اہلی، انا خیر، میں بہتر ہوں اپنے اہل کے ساتھ، میں اچھا ہوں اور سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے اہل کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ جب یہ جوان اور اس لائق ہوئی کہ کہیں شادی ہو بیاہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جب ماں ہو گئی، ماں ہونے کے بعد کوئی قدر نہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ مکان بنے ہوئے ہیں، ان مکانوں میں بھیج دیتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ لیکن پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تین مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ فقہا یہیں سے استنباط کرتے ہیں اور مسئلہ نکالتے ہیں کہ خدمت کا جب معاملہ ہو، جب خدمت کرنے کی باری آوے، مثلا ایک آن میں ماں پانی مانگ رہی ہے اور باپ بھی مانگ رہا ہے بالکل اسی وقت، تو کس کو پہلے پانی دینا چاہیے؟ کہتے ماں کو دو، ماں کو دو۔ باب خدمت میں، خدمت کے بارے میں ماں مقدم ہے، اس نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا اور اس بوجھ کو لیے گھومتی رہی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے، یہ مصیبت اٹھائی، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد کم سے کم 2 سال، 2 سال تک وہ اپنا خون چساتی رہی، یہ مصیبت اس نے برداشت کیا ہے۔ خود جو ہے تر جگہ پر سو جاتی تھی، جہاں پیشاب کر دیتا تھا بچہ وہاں خود سو جاتی تھی، اور بچے کو خشک جگہ پر اس کی ہر طرح سے دیکھ دیکھ کی، اس لیے خدمت کے بارے میں وہ مقدم ہے. اور باپ باب تدبیر میں، میرے بھائیو تدبیر منزل، گھر کے انتظامات اور دوسری چیزوں میں باپ مقدم ہوگا. مثلا باپ چاہتا ہے کہ لڑکے کی شادی کہیں کرے، ماں چاہتی کہ کہیں دوسری جگہ ہو، تو اس بارے میں باپ کا قول بہتر ہوگا. اللہ تعالی نے مرد کو عاقل بنایا ہے، باب انتظام میں اللہ تعالی نے مردوں کو مقدم کیا ہے، تو اللہ تعالی نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا تو انسانیت کا شکریہ یہ ہے کہ آنکھ جس چیز کے لیے بنائی اس میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں چاہیں وہاں نہیں ڈال سکتے. مردوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح سے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے بھائیو دونوں کو ایک طرح سے حکم دیا گیا، اس لیے یہ آنکھ ہر جگہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد ہیں، چچا داد بھائی ہیں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة، اے علی دیکھو اگر اچانک کسی اجنبی کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو تم اس نگاہ کو ہٹا لو، دوبارہ اس نگاہ پر اس پر کرنا نگاہ کا یا نگاہ کو جمائے رکھنا اس کی حیثیت دوبارہ دیکھنے کی ہے، اور تمہارے لیے چھوٹ اور مواخذہ جو نہیں ہوگا وہ اچانک مجبوری کی صورت میں راستہ چلے جا رہے تھے کسی پر نگاہ پڑ گئی پھر اسے ہٹا لیجئے، لیکن اگر جمائے رکھے تو یہ دوسری نگاہ ہے، اے علی تم اس کا خیال رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ان کے اندر یہ عادت نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی، لیکن اپنے خاص آدمی سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوں یہ سمجھیں کہ جب ان کو یہ حکم ہے تو دوسروں کو تو اور زیادہ یہ کڑا حکم ہوگا. میں نے حج جب وہ جہاز تھا پانی کا جہاز، اس میں مجھ سے کہا لوگوں نے کہ تقریر کرو، وہاں کیبن میں ایک جگہ بیٹھ کر کے تنہا کوئی نہیں رہتا، وہاں بیٹھ کر کے تقریر ہوتی تھی. میں نے یہ حدیث پیش کی، کچھ شیعہ تھے بورا تھے انہوں نے اعتراض کیا، اور جو معلم الحجاج تھے ان کے پاس جا کر کے شکایت کیا کہ حضرت علی پر انہوں نے الزام لگایا. میں نے کہا کتنا بڑا پاگل آدمی ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ختم کر لیے جائیں گے. تو کیا العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کیا تھا؟ یہ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب خاص لوگوں کے لیے حکم ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ یہ حکم ہوگا، اس لیے کہ خاص لوگوں کے لیے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، یہاں کوئی خصوصیت نہیں. تو میرے بھائیو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور دو بیویاں آپ کی حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک صحابی نابینا جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے وہ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی بیویوں سے کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ، جاؤ پردے میں. ان دونوں پاک باز بیویوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا عاما، یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت. آپ نے کیا فرمایا، آپ غور فرمائیں، آپ نے فرمایا افعمیاوان، کیا تم دونوں اندھی ہو، کیا تم دونوں دیکھتی نہیں ہو؟ اگر وہ اندھے ہیں اندھے، لیکن اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، تم تو دیکھ رہی ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے کسی کی مقدس مجلس ہو سکتی ہے؟ کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، سب کچھ ہو، لیکن حضور سے بڑھ کر کے کسی کی مجلس مقدس نہیں ہو سکتی. بعض شیطانی پیر آتے ہیں. شیطانی پیر دو قسم کے پیر ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے رحمانی پیر, ایک شیطانی پیر ہوتا ہے. شیطانی پیر جو ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, بس بہر دستے نہ باید داد دست. ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا. بہت سے انسان ابلیس کی صورت, بہت سے ابلیس انسان کی صورت میں ہوتے ہیں, تو بچنے کی ضرورت ہے. بعض شیطانی پیر ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی عورت مرید ہونا چاہتی ہے, کہتے ہیں سامنے آؤ. ارے پردے کی ضرورت ہے, سامنے کیوں آئے؟ نہیں, سامنے آؤ, کل میدان محشر میں جب ہم کو شفاعت کرنی ہوگی تمہاری صورت اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ آپ بتائیے, یہ دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے وہاں. ارے تم اپنی فکر کرو, اس کی کیا فکر کرو. تو پہچاننے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے بیعت کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھویا نہیں. میرے بھائیو, آپ سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ سے بڑھ کر کے کسی کی مجلس مقدس نہیں. اور آپ کی بیویوں سے بڑھ کر کے ہماری اور آپ کی بیویاں نہیں ہو سکتی. جتنی مقدس قرآن نے ان کی صلاحیت و خیریت کی شہادت دی ہے ان ازواج مطہرات کی, میرے بھائیوں, اور آنے والے صحابی ہیں, آنکھ نہیں ہے, کبھی بھی دیکھا نہیں ہے, وہ آ رہے ہیں, آپ ان سے پردہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ہما شما کی کیا حیثیت میرے بھائی؟ تو یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آپ ڈالیں, یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن میں اریا تصویروں کو دیکھیں, اس سے یہ اس لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کے کلام کو دیکھا جائے, کتاب اللہ کو دیکھا جائے, اللہ والوں کو دیکھا جائے. جب اس آنکھ کی آپ یہاں حفاظت کریں گے تو کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شفاعت آپ کو ہوگی اور اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. میدان محشر میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز ہاتھ میں لے کر کے آئے. حضرت نے پوچھا, جبریل یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, حضرت جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ آخرت کا نقشہ ہے. آخرت کا نقشہ؟ ہمیں بھی ذرا دکھلاؤ. دیکھا, دیکھنے کے وقت دیکھا کہ وہاں ایک نقطہ ہے. پوچھا, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو سب سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوم المزید ہے. حضرت جبریل نے کہا یوم المزید؟ آپ نے فرمایا یوم المزید کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی پوچھیں گے, اے جنتیو اب تمہیں کیا چاہیے, اب کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے, اللہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ملا, ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں, مالا عین رات ولا عذر سمعت ولا خطر علی قلب بشر, آنکھوں نے نہیں دیکھا, کانوں نے نہیں سنا, اور کسی انسان کے قلب پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا. ایسی چیزیں دیا تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کو اب کچھ نہیں چاہیے. کہیں جلدی نہ کرو, اللہ تعالیٰ پردے سے فرمائیں گے جلدی نہ کرو, اپنے علماء سے پوچھ لو, اپنے مولویوں سے پوچھ لو. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی ضرورت صرف دنیا ہی میں ہے, اور بات تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی نہیں ہے. جو آزاد زندگی گزارنا چاہیں انہیں کیا ضرورت مولوی کی؟ لیکن یاد رکھیے, اگر اللہ کی چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو بغیر مولوی کے چارہ نہیں ہے. مولوی سے تو پوچھنا ہی پڑے گا, جب تک پوچھ نہ لیں گے تب تک صحیح نہیں کر سکتے. آپ کے پاس خود علم ہو, آپ عالم ہو, تو کر سکتے ہیں، اگر عالم نہیں ہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنے مولویوں سے پوچھو، اپنے اماموں سے پوچھو، وہاں بھی ضرورت ہے. دنیا میں تو ہم محتاج ہیں ہی مولویوں کے، آخرت میں بھی حاجت ہوگی، پوچھو ان سے. تو جائیں گے، اے امام صاحب، اے مولوی صاحب، اے مفتی صاحب، فرمائیے اب کیا چاہے. تو کہیں گے کہ کہہ دو، اے اللہ ساری نعمتیں تو نے دی، لیکن تو نے اپنا جلوے جہاں آرا نہیں دکھلایا، تو نے اپنا دیدار نہیں کرایا، تو اپنا دیدار کرا دے. میرے بھائیو، ایک دن متعین ہوگا ہفتے کے برابر، اس دن اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے کو دکھلائیں گے. اور جب وہ دیکھ کر کے جائیں گے اپنے بیویوں کے پاس، حوران بہشتی کے پاس، تو کہیں گے کہ کہاں سے آئے ہو؟ ارے آج تو تم بہت زیادہ حسین ہو، بہت زیادہ خوبصورت ہو، یہ کہاں سے اتنی خوبصورتی لے کر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں، آج ہم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے، جمال ہم نشین درمن اثر کر، ہمارے اندر اللہ کا جمال آ گیا ہے. وہ خوبصورتی جو اللہ کے پاس تھی، ہمارے پاس اللہ نے اس کا ایک شمع عنایت فرمایا، یہ خوبصورتی بھی ہے. لیکن اے بیویو، اے حورو، تم بھی تو بہت زیادہ حسین معلوم ہوتی ہو، کیا بات ہے؟ آج کیا بات ہے؟ وہ کہیں گی کہ تم نے تو وہاں جا کے دیکھا میدان میں اللہ تعالی کو، ہم یہیں بیٹھے بیٹھائے اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے تھے، یہ حسن وہیں سے آیا ہے جہاں سے تم کو ملا ہے. تو میرے بھائیو، یہ آنکھ اگر حفاظت کرے تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اگر اس آنکھ کو جہاں چاہے پھینکے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ سکتے ہیں. یہ میرے بھائیو اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ٹیلی ویژن دیکھیں، اس سے بری چیزوں کو دیکھیں. کان اس لیے نہیں ہے، اللہ نے اس لیے کان نہیں بنایا کہ آپ جو چاہیں اس سے سنیں، نہیں. اگر آپ غیبت اس سے سنیں گے تو حرام ہے، جیسے غیبت کا کرنا حرام، اسی طرح سے غیبت کا سننا بھی حرام ہے. میرے بھائیو، غیبت ایسا گناہ ہے کہ فرمایا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی بڑھ کر ہے، زنا سے بھی برا ہے. آپ کہیں زنا سے؟ جی، اس لیے کہ گناہوں کی دو قسم، ایک گناہ شیطانی ہوتا ہے اور ایک گناہ شہوانی ہوتا ہے. شہوانی گناہ پر تو ندامت و خجالت اور شرمندگی نصیب ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، لیکن شیطانی گناہ پر نہیں توفیق نصیب ہوتی توبہ کی، وہاں کوئی شرمندگی نہیں. اور شہوانی گناہ پر آدمی کی شہوت اتر جائے، ختم ہو جائے، شرمندہ ہوگا، خجل ہوگا، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرے گا اور اپنی گناہوں کی معافی چاہے گا. لیکن شیطانی گناہ، شیطان نے گناہ کیا، کبھی اس کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا، خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. یہ غیبت شیطانی گناہ ہے. غیبت جانتے ہیں، کسی کی واقعی بات کو اس کے پیٹھ کے پیچھے اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو بری معلوم. اب کسی کی اگر ہم برائی بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر واقعی ہے، تو گویا ہم اپنے کو اونچا سمجھ رہے ہیں اور اس کو حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. یہ تو تکبر ہی ہے نا، شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا. یہ ام الامراض ہے، اتنا بڑا مرض ہے میرے بھائیوں کی، سارے مرضوں کی جڑ ہے یہ. اس لیے یہ شیطانی گناہ ہے. تو اس لیے زبان نہیں ہے کہ آپ غیبت کریں، اور اس لیے کان نہیں ہے کہ غیبت کو سنیں. اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو فوراً کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ غیبت ہے، خود نہیں سننا چاہیے. لیکن کیا کیجئے گا، یہ ایسا گناہ ہے کہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، آنکھ والے گناہ میں بھی اور غیبت میں بھی. نہ مولوی کی مولویت جائے، نہ حاجی کا حج جائے، کوئی پتہ نہیں پاتا یہ کیا کر رہا ہے. ارے بھائی، دیکھنے میں کون سمجھتا ہے کیا دیکھ رہا ہے اپنا دیکھ، اور اس بات کے کہنے میں کسی کو کچھ نہیں بگڑتا، کہتے ہیں لوگ. تو میرے بھائیو، یہ
گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچنے کی یہ کان اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غیبت کو سنیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ اس سے گانا سنیں. حدیث میں آیا ہے الاستماع بالغناء فسق والاستلذاذ بها کفر، گانے کا سننا آدمی کو دین سے نکال دیتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. میرے بھائی یہ رقیت الشیطان ہے، شیطان کا منتر ہے. میرے بھائیو تو کان اس لیے نہیں کہ اس سے ان چیزوں کو، میں تو مثال کے طور، زبان اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، غیبت کریں، چغل خوری کریں، اس لیے اللہ نے زبان نہیں دی ہے. یہ تو اس لیے دی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کی بات کہی جائے، اچھی بات کہی جائے. حدیث میں آیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے، جب بولے اچھی بات، ورنہ خاموش رہے. خاموش، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے ہاں جو اعتکاف ہوتا تھا، یہاں بھی اعتکاف ہے، اعتکاف میں حضرت کی یہ تاکید ہوتی تھی کہ بھائی قرآن پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھو، کوئی دینی کتاب پڑھو، لیکن گفتگو نہ کرو. مسجد میں جائز گفتگو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو حدیث میں آیا جائز، منع حرام ناجائز گفتگو تو منع ہے ہی، جائز و مباح گفتگو اگر کوئی شخص مسجد میں کرتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ نیکی اس طرح سے ختم ہوتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دے، اس طرح سے نیکی کو جلا دینے والی یہ چیز ہے. تو حضرت یہاں بہت زیادہ اس پر تاکید تھی اور اس پر جاسوس چھٹے رہتے تھے، کون بات کر رہا ہے. حضرت فرماتے تھے بھائی کرنا ہے کچھ کرو اور نہیں کرنا ہے تو سو جاؤ، سو کھاؤ، بولو مت. حضرت یہاں بولنا سخت ممانعت تھی، اعتکاف کی حالت میں ہو یا دوسری حالت میں، وہاں تو مہینے بھر کا اعتکاف ہوتا تھا، اب یہاں بھی ہوگا مہینے بھر کا، تو بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اس سے زبان سے ہر چیز نہیں کہی جائے گی، اچھی بات کہی جائے گی، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں بخاری و مسلم کی، میں آپ کے سامنے پیش. مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جائیں، مسلمان محفوظ ہو جائے. مسلمان ہی نہیں، آگے فرمایا گیا المومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ مامون ہو جائیں. مسلم سلم سے لیا گیا ہے، سلم کے معنی آتے ہیں صلح و آشتی کے. مومن امن سے لیا گیا ہے، مومن کی شان تو امن ہے، صلح و آشتی ہے. آج دنیا الزام لگا رہی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دہشت گرد ہے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ماخذ اشتقاق جس سے مسلمان بنا ہے، مومن جس سے بنا ہے، وہ امن ہے، سلم ہے، صلح و آشتی ہے، کبھی بھی وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. اس کی کتاب نے، قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے صلح و آشتی اور امن پیدا کریں. میرے بھائیو مومن کی شان یہ ہے کہ ہر شخص اس سے مامون ہو جائے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی کو ایذا دینا نہیں. اگر ہمارے اندر یہی ایک خصلت پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کو ایذا نہ دیں، ہر شخص کے خیر خواہ ہو جائیں، تو میرے بھائیو آج دنیا سے فساد نکل سکتا ہے انسان کے اندر. یہ حدیث میں آیا ہے من کان لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، چاہے وہ بھائی اسلامی بھائی ہو، انسانی بھائی ہو، اس کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہے. میرے بھائیو ہم کفر کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں قلق ہے، ہم کو دکھ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، دن و رات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ نے ہمارا رزق یہاں مقدر کر دیا، رزق کے مقدر ہونے کی وجہ سے یہاں آنا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر کے قلق ہونا چاہیے، پریشانی لاحق ہونی چاہیے. ان کے لیے شب و روز دعا کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ ان پر لعنت بھیجتے رہیں. ان کے لیے ہر وقت آپ کو دعا کرنا چاہیے, اللہ تو انہیں ہدایت دے دے, اے اللہ تو انہیں سیدھے راستے پر چلا دے. تو قادر مطلق ہے, تو اگر بڑے بڑے مشرکین قریش کو ہدایت دے سکتا تھا اور دیا تو نے, تو آج یہ جو ہیں بیچارے حیران و پریشان اور سکون کے متلاشی, انہیں سکون نہیں مل رہا ہے, جنگلی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ تو انہیں سکون و اطمینان ایمان کی زندگی نصیب فرما دے. یہ ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. پڑوسی کا ایک حق ہوتا ہے نا بھائی, پڑوسی کا حق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ, واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو, تین مرتبہ آپ نے قسم کھائی, قسم خدا کی مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے جس کے جس کی ایزا سے اس کا پڑوسی اس کا اس کے جس کو اب جو اپنے پڑوسی کو ایزا پہنچاوے, جس کے ایزا سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو, یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دن و رات دعا کریں کہ اے اللہ تو انہیں صحیح راستے پر لے آؤ. تو کیا دعا خالی جائے گی؟ آپ دعا کریں گے, اللہ سننے والا ہے, اس مبارک مہینے میں دعا کریں, وہ کایا پلٹ سکتا ہے میرے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ جو چاہیں سے, اللہ نے جو اعضا ہم کو عنایت فرمائے ہیں, جن جن کاموں کے لیے بنایا ہے, ان ان کاموں میں ان کا خرچ کرنا میرے بھائیو, ان میں صرف کرنا, یہ اس کا شکریہ ہے. اگر ہم نے ان مشینریوں کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھ لیجئے اس عالم میں فساد برپا ہو جائے گا. ایک شخص ہے موٹر چلانا نہیں جانتا, اسے دے دیجئے موٹر, وہ کچھ نہیں جانتا کیسے چلے گی, بیٹھ گیا, ہر پرزے کو غلط استعمال کر رہا ہے, کیا ہوگا؟ خود ہلاک ہوگا, جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے, جو راستہ چلنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے, سبھی ہلاک ہو جائیں گے. اگر یہ مشینریاں غلط استعمال کی گئیں میرے بھائیوں, جو اللہ نے ہمارے جسم میں فٹ کی ہیں, تو یاد رکھیے پورا عالم فساد کدا بن جائے گا. تو اللہ کی نعمت جو انسان بنایا, تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم جن جن کاموں کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس میں استعمال کریں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. جو ایمان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. وقت نہیں میں بتلاتا میرے بھائیوں کہ ایمان کی زندگی کیسے ہوگی, کس طرح سے ایمان کی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے. تیسری چیز, جو تیسری نعمت جو اللہ نے عنایت فرمائی, وہ کتاب دی, تاکہ ہم اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے ایمان پر رہ سکیں, ایمان کی زندگی گزار سکیں. وہ اللہ کی کتاب ہے, ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو نہایت مضبوط ہے, جو راستہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے جس میں ناکامی ہو, اس راستے میں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہم کو دی. آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عنایت فرماتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص الف لام میم جس کے کوئی معنی نہیں بتا سکتا, بڑے سے بڑا عالم یہ یقین کے طریقے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے یہ معنی ہے, بتاتے ہیں بتانے والے لیکن یقین کے ساتھ نہیں. مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذلک, بے سمجھے الف لام میم کو جو شخص پڑھتا ہے میرے بھائیوں, تو کہتے ہیں تیس نیکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف حرف لام حرف میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف, بلکہ الف الگ ایک حرف ہے لام, آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے, تین حرف ہیں. اگر کوئی شخص ان تینوں حرفوں کو پڑھ لے جس کے معنی کو نہیں سمجھتا میرے بھائیوں, تو تیس نیکی پا جائے, تیس اجر پا جاتا ہے. تو بعض بے وقوف یوں کہا کرتے ہیں کہ بے سمجھے قرآن کے پڑھنے سے کیا فائدہ، وہ احمق ہے. بعض چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر و خاصیت رکھی ہے، چاہے سمجھ کر کے کیجئے یا بلا سمجھے کیجئے. مثال کے طریقے سے سنکھیا، سنکھیا زہر ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. کہتا ہے کہنے والا، مصری کے وہ دھوکے میں سنکھیا نہ کھا جاؤ. آدمی مصری کے دھوکے میں کبھی سنکھیا کھا جاتا ہے، تو اگر کوئی مصری سمجھ کر کے سنکھیا کو کھائے تو بھی مر جائے گا، سنکھیا سمجھ کر کے کھائے تو بھی مرے گا، سوئے میں کھائے تو بھی مر جائے گا، جاگتے میں کھائے تو بھی مرے گا. جب سنکھیا کے اندر یہ اثر ہے تو میرے بھائیوں قرآن پاک کے اندر یہ اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہ اثر رکھا ہے، سمجھ کر کے پڑھو، بلا سمجھے پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، اثر اس کے اندر ہے، اثر ہو کر کے رہے گا. میرے بھائیوں واقعات ہیں، بہت سے واقعات، یہ موقع نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے. تو اللہ نے ہم کو ایک کتاب دی، اس کتاب کی ہم تلاوت کریں جیسا کہ حق ہے تلاوت، اس کا شکریہ یہی ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، جیسا حق ہے اس طرح سے تلاوت کریں، جیسے تیسے مار دیں یہ نہیں. پرانے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، الحمدللہ یہ زمانہ ایسا آیا کہ اچھے سے اچھے پڑھنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں تمام مخارج و صفات کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. ہر چیز پہ آپ کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہو، کھانا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، سواری اچھی ہو، ساری چیزیں اچھی ہوں، تو اللہ کی کتاب کے پڑھنے میں اچھا نہ ہو بھائی، وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، بہتر طریقے سے پڑھا جائے. بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. صاحب منیا منیۃ المصلی ایک کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حمالۃ الحطب تا سے پڑھ دے، تا تے جس کو کہتے تھے پہلے لوگ، تے سے پڑھ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کا مخرج یہ نہیں ہے، حمالۃ الحطب تا سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے بتایا اس طرح سے پڑھنا چاہیے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے اسے پڑھا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ پڑھ کر کے اس کو سمجھا جائے. اور سمجھنا ہی نہیں صرف ہے، سمجھنے والے تو دوسرے لوگ بھی ہیں، سمجھنے والے تو غیر بھی ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر بہت کچھ لکھتے ہیں. لیکن خالی پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، خالی سمجھ لینا نہیں، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد ماننا ہے. ایمان نام ہے ماننے کا، ایمان نام جاننے کا نہیں ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کتاب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے لڑکوں کو جانتا. کوئی اپنے لڑکوں کو نہیں جانتا، سبھی لوگ جانتے ہیں میرا یہ لڑکا ہے. تو جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے تھے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور اس طرح سے کتاب کو جانتے تھے. لیکن جاننے سے کام نہیں بنے گا، جاننے کے بعد ماننا ہے، جاننا ہے، جانے کے نہیں تو مانے کیا، پہلے جاننا پھر ماننا، ایمان نام ہے ماننے کا. تو اس کتاب کو پڑھیں، جانیں، جاننے کے بعد مانیں، اس پر عمل کریں میرے بھائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معلم بھیجا اس لیے بھیجا کہ بعض لوگ آج بھی کہنے والے ہیں یہ کتاب تو کافی ہے، یہ کتاب تو تبیان لکل شے، ہر شے کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اب اس کے لیے کسی دوسرے چیز کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، بڑے سمجھنے والے ہو گئے. وہ اہل زبان تھے، وہ تو نہ سمجھ سکے. جب آیت نازل ہوئی قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے بھائیو عدی بن حاتم، حاتم تائی کے لڑکے، یہ مسلمان تھے، صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو ڈورا لے لیتے تھے، دو دھاگا، ایک کالا ایک سفید، اور وہ اپنی تکیہ کے نیچے رکھے رہتے تھے، دیکھ کر کے سحری ختم کرتے تھے. اس میں فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈورا اور سفید ڈوروں میں تمیز ہو جائے. بس وہ تکیا کے نیچے رکھے رہتے تھے، دیکھا کرتے تھے، جب دونوں میں تمیز ہو جاتی تھی شہری ختم. معلوم ہوا حضرت کو، خبر دی گئی تھی عدی یوں کرتے ہیں. آپ نے بلایا، اے عدی بتاؤ تم ایسا کرتے ہو؟ ان کا جی. فرمایا انت عریض القفا، یا عدی انت عریض القفا، اے عدی تیرا تکیہ کتنا بڑا ہو گیا جس میں لیل و نہار دونوں سما جاتے ہیں، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں اس کے اندر آ جاتی. یہاں خیت ابیض سے مراد دن کی روشنی ہے اور خیت اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے. یہ نہیں کہ ڈورا لے لو. تو صحابی تھے، اہل زبان تھے، نہیں سمجھ سکے. پوچھنا پڑا، حضرت کو بتانا پڑا. میرے بھائی آیت نازل ہوئی، میرے بھائیو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. آیت نازل ہوئی، جو لوگ مومن ہیں اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ ملا نہیں ہے، تو فرمایا گیا اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، کون آدمی ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم ضرور ثابت ہوا؟ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہیں. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محل ہی، کسی شے کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دیا جائے. مثال کے طریقے سے میں عرض کروں، قرآن پاک ہے، قرآن کے اوپر آپ فضائل اعمال کو رکھ دیں، یہ ظلم ہو گیا. قرآن اوپر رہے گا، فضائل اعمال نیچے رہے گا. قرآن کا مرتبہ بڑا ہے نا. تو اب ترتیب بدل دی گئی، ہو جاتی ہے ترتیب بدل جاتی ہے. تو ایک قسم کا ظلم یہ بھی ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم نہیں کہ جس کی وجہ سے بخشش نہ ہو، بس ادب کے خلاف کام کیا اس نے. تو کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا ہو، ادب کے خلاف ہو، وہ سب ظلم ہی میں شمار. تو صحابہ نے کہا کون آدمی ہے جس سے ظلم نہ صادر ہوا ہو، سبھی ظلم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت کی تو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو یہاں ظلم سے مراد چھوٹا نہیں. علماء جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز نکرہ طریقے پر بولی جاتی ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. بے ظلم فرمایا گیا ہے، بے ظلم، یہاں المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہے، یہاں مراد بڑا ظلم ہے. آپ نے فرمایا یہ ہر چھوٹا چھوٹا ظلم نہیں، بلکہ ان الشرك لظلم عظیم، یہاں مراد شرک ہے. ایمان کے ساتھ اگر شرک مل جائے تو میرے بھائیو، ہاں جس کا ایمان شرک سے خالص ہے، الگ ہے، تو اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے. صحابہ کو سب سمجھایا آپ نے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تو اس کا حساب آسان ہوگا، وہ تو جنت میں چلا جائے، حساب اس کا آسان ہوگا. آپ نے فرمایا، عائشہ، جو آیت میں حساب ہے اس کے معنی عرض اور پیشی کے ہیں. کبھی دیکھا ہوگا سلٹکس والے آتے ہیں اور آپ پر رحم کھا جائیں، آپ نے رکھ دیا اس کے سامنے رجسٹر، اور انہوں نے دیکھا یوں 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 نشان لگا دیتے، وہ عرض ہے، کوئی بات نہیں پوچھتا، خالی یوں لکیر لگاتے چلا جاتا ہے. چلو ٹھیک، یہ عرض ہے. بارگاہ خداوندی میں ہمارے نام اعمال جب پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں جاؤ جاؤ، معاف کر دیا، معاف کر دیا میرے بھائی. اور حساب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ منحوس با نوقشا ومن نوقشا عذبا، جس سے حساب لیا جائے گا، مناقشہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، فجر کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ سو گئے تھے. کیوں سو گئے تھے؟ مشاعرے میں گئے تھے. مشاعرے میں کیوں گئے تھے؟ اب کیوں کیوں کا جب سلسلہ شروع ہوگا تب تو بھائی نجات نہیں ہو سکتی، اسی کا نام مناقشہ میرے بھائیو. جب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیوں کہا تب تو سمجھیے کہ گئے، اور جب اللہ نے لیا یوں کر دیا جاؤ معاف معاف تم معاف. تو اگر آپ نہ سمجھاتے تو کوئی سمجھتا اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے، قرآن پاک کو آپ نے سمجھایا پڑھایا سمجھایا. اسی واسطے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیع ما تقوله الائمہ فهو شرح للسنہ، جو ائمہ کہتے ہیں وہ حدیث کی شرح، اپنے گھر سے نہیں کہتے. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں اے امام ابو حنیفہ کیا ہے، امام شافعی کیا ہے، ہم بھی مجتہد ہیں، یہ بھی مجتہد ہو گئے سن 1400 کے، وہ جو ہے 14 صدی کے مجتہد ہو گئے. حال ان کا یہ ہے کہ صحیح ترجمہ بھی نہ کر سکیں. تو فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جمیع ما تقوله الائمہ فهو شرح للسنہ، جو ائمہ کہتے ہیں وہ حدیث کی شرح ہے، اور جمیع ما فی السنہ فهو شرح للکتاب، اور جو کچھ حدیث میں ہے وہ اللہ کی کتاب کی شرح ہے. جو کچھ حدیث میں ہے میرے بھائیو اللہ کی کتاب کی شرح ہے. اسی واسطے اصل تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے. علامہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ جو علم کلام کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن صاحب وحی کر سکتا ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے وہی اللہ کی حقیقی مراد بیان کر سکتا ہے، رسول ہی کر سکتا ہے میرے بھائی. تو یہ تفسیر ہے حقیقت میں میرے بھائی. کسی شاعر نے کہا ہے فہو المفسر للکتاب وانما نطق النبی لنا به الرب، یہ حدیث جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی تفسیر کرنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو میرے بھائیو میرے بزرگو آپ نے اس کی تفسیر کر دی ہے، بتا دیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو قرآن سے سمجھ. تم کیا سمجھو گے قرآن کو قرآن؟ جب صحابہ نے نہیں سمجھا اور ان کو پوچھنا پڑا، ایک جگہ نہیں سینکڑوں ہزاروں جگہ پیش آ گئی بات، بغیر حضرت کے پوچھے کام نہیں پڑا، تو ہم و آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا کہ آپ اس کتاب کو سمجھائیں. آپ نے صحابہ کو سمجھایا پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین ائمہ مجتہدین، وہ پڑھتے پڑھاتے یہاں تک آیا، اس مدرسے تک آیا، یہاں تک آیا. میرے بھائیو یہاں اسی طرز پر پڑھاتے ہیں جو طرز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، اسی طریقے بتایا جاتا. اگر اس طور کو طریقے کو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے میرے بھائیو. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں عظیم نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے دولت ایمان سے نوازا. اور میرے بھائیو دولت ایمان پر عمل کرنے کے لیے، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے کتاب بھیجی، اور کتاب کے پڑھانے کے لیے معلم اعظم کو بھیجا. معلم اعظم نے اپنی زبان سے اس کی ترجمانی کی اور اپنے عمل سے بھی ترجمانی کی، بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھی. قرآن میں تو آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو. کیسے قائم کریں بتائیے؟ پوچھے ان اہل قرآن سے کیسے نماز پڑھو گے، ظہر کی کئی رکعت ہے؟ کہیں نہیں دی. قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. سجدے کا تو ذکر آیا لیکن کئی سجدہ ہے ہر رکعت میں، رکوع کا کتنے رکوع ہیں. تو یہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتلایا. زکات کا ذکر آیا ہے، وات الزکات، لیکن کتنی زکات دی جائے گی بھائی؟ کتنی بکریوں میں کتنی ہے، کتنی گاہوں میں کتنی ہے، کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکات دی جائے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، آپ کے عمل نے بتلایا. میرے بھائیوں حج کرنے کا حکم ہے، فرما دیا گیا قرآن پاک میں کہ حج کرو جس کو اللہ نے استطاعت دی، لیکن کیسے کریں؟ وہ طریقہ نبی علیہ السلام، ایک کتاب ہے ایسی جو علمی کتاب ہے اور ایک عملی کتاب ہے. عملی کتاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علمی کتاب قرآن پاک ہے. کوئی یہ نہیں بتا سکتا پڑھا لکھا آدمی کہ اللہ نے کتاب بھیج دیا ہو اور کتاب کے پڑھانے والے کو نہ بھیجا ہو، نبی نہ بھیجا ہو اور کتاب بھیج دیا. ایسا تو ہوا کہ نبی آئے اور اگلے رسول کی کتاب پر عمل کرایا، یہ ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کتاب بھیج دی گئی ہو اور کسی معلم کو نہ بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب کتاب بھیجی تو اس کے پڑھانے والے کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب قرآن آیا تو اس کے پڑھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. ہم اگر اس کو پڑھیں اور پڑھ کے سمجھیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تو ہمارے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہے اور کوئی بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا. یاد رکھ لیجئے، اگر ہم اس کتاب پر مضبوطی سے جم جائیں تو کوئی بھی جیسی بھی فضا ہو، جیسا بھی حال ہو. آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے پڑھا تھا، کہیں بھی کسی ماحول میں رہے ماحول نے ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا، ماحول کوئی بھی متاثر نہیں ہو سکا. حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ گر گیا اور اسے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا. جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ غیروں کی محفل ہے، اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو گری پڑی چیزوں کو کھاتے ہیں، آپ یہاں نہ ایسا کیجیے. وہ غصے میں آ کر کے انہوں نے فرمایا، غصے میں آ کر فرمایا انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بہا اولائی صفحا، کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ ان کو ماحول نہیں متاثر کر سکا. میرے بھائی جہاں گئے اپنے لباس کے ساتھ گئے، اپنی خوراک کے ساتھ گئے، اپنی چال ڈھال کے ساتھ گئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ڈھال تھی، جو آپ کے اخلاق تھے اسی کے ساتھ گئے اور کوئی فکر نہیں کی. تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے روزی آپ کی مقدر کی تھی، روزی جہاں مقدر ہے وہاں جانا پڑے گا، زبردستی جانا پڑے گا. ایک آب و دانا دیگر خاک گور ہیں، ایک تو آب و دانا ہے اور دوسرے قبر کی مٹی جہاں کی ہے وہاں مرنا پڑے گا، دوسری جگہ نہیں مر سکتے. جہاں ہے لکھا ہوا مرنا وہیں مریں گے. تو اللہ نے آپ کی روزی یہاں مقدر کی تھی، ہندوستان میں نہیں تھی آپ کی. ہماری روزی اللہ نے ہندوستان میں کی، آپ کی یہاں کی. اب اتنے وقت ہم یہاں کھا رہے ہیں اور اگر موت آ گئی تو ہی مر جائیں گے، نہیں جائیں گے. تو جہاں جہاں روزی اللہ نے رکھی ہے وہاں جانا پڑے گا. یوں لے کر کے چلے جاؤ افریقہ، کنیڈا چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، جہاں جہاں روزی ہے وہاں جانا پڑے گا. یہ جانا اللہ کے حکم سے ہے. آپ تو آ گئے یہاں، لیکن اگر اپنے دین پر آپ باقی ہیں، اپنی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ ماحول آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحابہ کرام کیسے کیسے ماحول میں گئے اور انہوں نے ماحول کو بنا دیا. اگر آپ اچھے طریقے سے وصول کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، شریعت سے وابستہ ہو جائیں، تو میں اس اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور دوسرے آپ کی طرف آ جائیں گے، دوسرے آپ کی طرف آئیں گے. اسی ہندوستان میں جہاں سے آپ یہاں آئے ہیں، میدان اجمیر میں خواجہ اجمیری تشریف لے آئے، لیکن وہ شریعت کے متبع تھے، سنت سے وابستہ تھے. نہ ان کے پاس توپ تفنگ تھی، نہ لاو لشکر تھا. وہاں بیٹھ گئے اور ان کو دیکھ کر کے کہ انسان یہی ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ انسان ہوتے ہیں، دیکھا اور 90 لاکھ انسان ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے. 90 لاکھ انسان تھے میرے بھائیوں. لیکن اگر آپ چھٹہرے ہو گئے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، کچھ نہیں جانتے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، غیروں کی طرح سے زندگی گزارنے لگے، تو یاد رکھیے غیر آپ سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ غیروں سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن غیر آپ سے نہیں متاثر ہوں گے. میں مثال دیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، دو قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہے جو دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوٹتے ہیں. یہاں نئے جو لڑکے ہیں ہمارے وہ تو نہیں سمجھیں گے، لیکن جو ہندوستان میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں जो बुतों और देवी देवताओं के नाम पर छोड़ते हैं उसको सांड कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं वो खेतों में इधर उधर जहां चाहते हैं मुंह डालते रहते हैं, बाजारों में जाके खा लेते हैं, इस दुकान से उस दुकान से। लेकिन होता क्या है, जहां वो आया डंडा उठाया, मारो मारो आगे आ गया, वहां जाता है वहां मार खाता है, वहां जाता है वहां मार खाता है, हर जगह मार खाता है, वो भागता फिरता है। एक वो है जानवर, और एक वो जानवर है जो आपके खूंटे में बंधा हुआ है, आपके दरवाजे पर बंधा हुआ है। कितने ही मुकद्दस आदमी हो, वो अपनी छड़ी से जाकर के उसको मारे तो दो ये छड़ी आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे, ऐ चाहे आप कितने ही बड़े हमारे मेहमान हैं, हमारे जानवर को क्यों मारते हो, तुम्हें क्या हक है, खिलाते तो हम हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान छुटेहरा हो गया, हलाल और हराम की उसके अंदर तमीज नहीं, इसलिए जहां जाता है वहां उसकी पिटाई हो रही है। मेरे भाई, अगर वो शरीयत के खूंटे में अपने को बांध दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाबिस्ता हो जाए, तो खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं कोई माई का लाल नहीं है जो उसकी तरफ तिरछी निगाह देख सके। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम शरीयत से वाबिस्ता हो जाए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने को वाबिस्ता कर दें। तो याद रखिए, कोई आपका कहीं कोई न माहौल बिगाड़ सकता, न कोई आपकी जान और माल किसी पर कोई चीज का असर नहीं डाल सकता। इसलिए अल्लाह ने हमें एक ऐसी किताब दी है जो रोशन किताब है, उस किताब को पढ़ें, पढ़ावें और उस पर अमल करें। अगर हम इस लायक नहीं हैं कि हम उसे समझ सकें, तो देखिए इल्म की दो किस्म है, एक इल्म है किताबी, वो तो किताब पढ़ करके मदरसे में, ये मदरसा भी है, यहां मदरसा नहीं है, हाँ मदरसा है, मदरसे बहुत है, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि इस जगह मुसलमानों ने मदारिस हर जगह कायम किए, तो वो छोटे बच्चों को तो मदरसे में भेजना चाहिए, वहां जाकर के तालीम हासिल, तो वो इल्म किताबी है। और आप कहें कि मैं कैसे पढ़ूं, मैं कहूं मैं कैसे पढ़ूं बूढ़ा हो गया, तो उसके लिए इल्म सोहबती है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठिए, सीखिए। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो जानने वाले हैं उनसे पूछो और पूछ करके अमल करो। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो हजारों डॉक्टरों के यहां दौड़ते हैं, यहां वहां, यहां नहीं फायदा हुआ वहां वहां दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। हमारे अंदर रूहानी बहुत सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के इलाज के लिए कौन लोग हैं, ये उलमाए किराम मशायखे इज़ाम, उनके पास आप जाएं, उनसे पूछें, वहीं उसका दारू उसकी दवा मिलेगी। मेरे भाइयों, हर जगह नहीं मिलती। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह का बेपाया एहसान, इंसान बनाया, अल्लाह ने ईमान दिया, अल्लाह ने हमें किताब दी, और किताब के पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना करके हमारे लिए भेजा, जो रहती दुनिया तक मुअल्लिम है और उनकी किताब रहती दुनिया तक रहेगी। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र करें, और शुक्र की अदायगी की सूरत बतला दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम मिला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, आपके साथ मोहब्बत रखें। मोहब्बत का हुक्म आया है, फरमाया कि ला युमनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन, तुम में का कोई मोमिन नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में का कोई मोमिन नहीं यहां तक कि मैं उसकी औलाद, उसके वालिदैन और सारी कायनात से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। जब सारी कायनात से ज्यादा आप महबूब हो जाएं, तब जाकर के मोहब्बत होगी। अल्लामा आइनी शारह बुखारी फरमाते हैं मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत जुबान से कहने का नाम नहीं, मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत कहते हैं मैलुल कल्ब इला मा यरज़ल महबूब, कल्ब का मैलान हो जाए उस चीज की तरफ जिसको महबूब चाहता है, महबूब जैसी सूरत और शक्ल, महबूब जैसी चाल ढाल, महबूब जैसा खाना पीना, महबूब जैसे मामलात, महबूब जैसी इबादात, महबूब जैसी खलवत, महबूब जैसी जलवत, ये तमाम महबूब जैसी अगर हो जाए तो इसका नाम मोहब्बत है मेरे भाई। और अल्लाह ने अजीम एहसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको दाखिल करके फरमाया, तो उसका तकाजा और उसका शुक्रिया यह है कि आपके साथ मोहब्बत की जाए, और मोहब्बत का मतलब यह है कि आप जैसी सूरत शक्ल बनाई जाए, आप जैसे अफआल व आमाल किए जाएं, जो आपने हमें हुक्म दिया है उसे माना जाए। खाली ये कहना मोहब्बत मोहब्बत, तो उसकी मिसाल यूं समझिए,
समझाने के लिए बता रहा हूं, किसी शख्स का बाप मर रहा हूं और अपने बेटे से कह रहा हूं बेटा मुझे पानी पिला दो, ए बेटा मुझे पानी पिला दो, मैं निजा के आलम हूं। और बेटा एक हाथ का कसीदा लिख करके ले आवे और सुनाने लगे मेरे अब्बा ऐसे हैं, मेरे अब्बा वैसे हैं, मेरे अब्बा ऐसे हैं, तो क्या कहेगा बाप? बाप कहेगा भाई यही मोहब्बत का तकाजा है, मैं मर रहा हूं प्यास लगी है, तुम मेरे सामने आकर के कसीदा सुना रहे हो, मुझे पानी पिला दो। फिर गया दूसरा कसीदा लिख करके ले आया सुनाने लगा। इसका नाम मोहब्बत है? कोई आकिल इसको कहेगा नहीं मान, मोहब्बत कहेगा कि पानी पिलाओ भाई, पानी मांग रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम हमसे अमल का मुतालबा कर रहे हैं, खाली कसीदा खानी का नहीं, ये भी मोहब्बत है लेकिन अमल असल है, खाली जुबान से कहने का नाम। जायदतुल जायदतुन दावल मोहब्बत फिल हवा वलाकिन ला यख्फा कलामुल मुनाफिकी, मोहब्बत का दावा करना तो जायज है लेकिन मुनाफिक का कलाम छुपा नहीं रहता। मुनाफिक जुबान से कुछ कहता है और अमल कुछ है, दावा तो करता है मोहब्बत का लेकिन महबूब के खिलाफ करता है। महबूब की हर अदा पसंद होनी चाहिए मेरे भाइयों। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला उसे कबूलियत से नवाजें और हम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दरूद शरीफ पढ़िए, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد القور، الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بن گئے، اے اللہ ہم سے ہر طرح کی گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، چھوٹی بھی گناہیں کرتے ہیں بڑی بھی کرتے ہیں، اے اللہ جان کر کے بھی کرتے ہیں بے جانے میں، رات کی تاریکی میں بھی ہوتی ہے گناہ دن کی روشنی میں بھی، اے اللہ تیرے در پر ہم مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ کوئی در نہیں جس در پر جا کر کے ہم اپنی گناہوں کی معافی چاہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے اپنی گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیرے دین کے معاملے میں ہم سے بے انتہا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ تو معاف فرما دے اور ہم سے تو اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، جس سے چاہے تو اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، الہ العالمین یا رب العالمین تیرا یہ مبارک مہینہ گزر گیا، بس چند دن اور باقی ہیں، عشرہ رحمت بھی چلا گیا، عشرہ مغفرت بھی چلا گیا، پروانہ نجات کا یہ عشرہ جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں پوری پوری رحمت سے نواز دے، اے اللہ ہمیں ہمارے سارے بھائیوں کو تو مغفرت ان کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین تو اس مہینے میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ یہ بھی تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ جو تجھے نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی ان کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ تنہیں کیوں نہیں اپنا بنا لیتے، الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو خالی نہ فرما، اے اللہ انہیں تو ہدایت کے راستے پر لے آ، اے اللہ ان کی امیدیں ہوں گی ہم سے کہ یہ نسل نہیں آئندہ والی نسل کو ہم لے لیں گے، لیکن اے اللہ تو قادر ہے اس کا الٹا بھی کر سکتا ہے، اے اللہ انہی کو تو ہم میں شامل کر دے، اے اللہ تو ان کو شامل کر دے، تیرے شامل کرنے میں تیرا کس نہیں بگڑتا، اے اللہ اگر وہ مسلمان ہو گئے اور جنت میں وہ داخل ہو جائیں تیری رحمت کے پانے والے ہو جائیں تو اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر ہدایت نہ ہوئی تو ان کا تو بگڑ جائے گا، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، ان کو صحیح راستے پر لے آ، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما کرم فرما، اے اللہ ہم روحانی بھی مریض ہیں جسمانی بھی مریض ہیں، اے اللہ ہمیں ہر مرض سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہم میں بہت سے لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما، اور بہت سے لوگ بے اولاد ہیں انہیں لائق اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد نالائق ہے اسے لائق بنا دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں انہیں جائز روزی عنایت فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، الہ العالمین ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے اعتکاف کو اور ہماری تراویح کو ہمارے ذکر و اذکار کو ہماری تلاوتوں کو ہماری سحر و افطار کو اے اللہ سب کو تو قبولیت سے نواز دے، اے اللہ تیری قبولیت ہی پر یہ موقوف ہے، اے اللہ اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ قبول کیے جائیں لیکن تیری ذات کریم ہے، اے کریموں کے کریم تو انہیں قبولیت سے نواز دے، اے داتا دنیا کے کسی بھی سخی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی نہیں جاتا، اے کریموں کے کریم اے داتاؤں کے داتا تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے کرم اور رحم سے نواز دے، الہ العالمین اس میں بوڑھے بھی ہیں جن کے بال پکے ہوئے ہیں، معصوم بچے بھی ہوں گے جوان بھی ہیں، اے اللہ ان بوڑھوں کے بال کی تو رعایت فرما، بچوں کی معصومیت کا تو لحاظ فرما کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، الہ العالمین جس قدر بھی مساجد ہیں مراکز ہیں خانقاہیں ہیں اور مقابر ہیں مدارس ہیں، اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مظلوم جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی اعانت فرما، اے اللہ وہ تیرے کہے جاتے ہیں اور تیرے ہی نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ تیرے ہی نام پر ہو رہا ہے، تیرا کہہ کر کے انہیں مارا جا رہا ہے، الہ العالمین تو اپنے ہونے کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو اپنے ہونے کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم اگرچہ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے لیکن ہم امت مرحومہ میں تو ہیں تیرے حبیب کی امت میں تو ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما، الہ العالمین جو ہمارے جا چکے ہیں دنیا سے ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ نیک عمل کی توفیق پر حاصل کرنا، اے اللہ چند ایام اور رہ گئے ہیں چند گھنٹے رہ گئے ہیں چند ایام رہ گئے ہیں، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق پر حاصل کرنا، اے اللہ ہم قاعدے سے ان ایام کو گزار لیں، اے اللہ ان ایام میں ساری وہ چیزیں جو اپنے نیک بندوں کو تو دینے والا ہے ہمیں بھی عنایت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله.